وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، جنگ بدر کے حوالے سے ہمارے گفتگو گزشتہ جمعے جاری تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر جب روانہ ہوئے، ایک پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، دوسرا پرچم جس کو عقاب کہا جاتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا پرچم حضرت سعد بن معاذ یا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک کے پاس تھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرج الزبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور بچوں کو واپس بھیج دیا، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، حضرت رافع بن خدیج، برہ بن عازب، اسید بن خزیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے واپس روانہ فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بئر صوفیہ سے پانی نوش فرمایا، نماز ادا کی اور مدینہ منورہ کے لیے ان الفاظ میں دعا کی کہ اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک. اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، و نبیک اور تیرے نبی دعا کا لاہل مکہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تیرے بارگاہ میں اہل مکہ کے واسطے دعا کی تھی، وانا انی محمد عبدک و نبیک. اے اللہ، میں محمد تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، و ادعوک لاہل المدینہ، میں تیرے بارگاہ میں اہل مدینہ کی دعا کرتا ہوں، ان تبارک لہم فی سعیہم و مدعہم و ثمارہم. اے اللہ، تو اہل مدینہ کے سا میں، اہل مدینہ کے مد میں اور اہل مدینہ کے پلوں میں برکت عطا فرما. اللہ محبب الینا المدینہ، اے اللہ تو مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، واجعل ما بها من الوباء بخم، اور مدینہ کے سارے بیماریوں کو مقام خم کی طرف منتقل فرما دے. اللہم انی حرمت ما بین لابتیہا کما حرمہا ابراہیم خلیلو کا مکہ. اے اللہ، میں مدینہ کے ان دو پہاڑیوں کے درمیان کے حصے کو ایسا ہی حرم بناتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، پروردگار عالم میں نے اس کو ایسا حرم بنایا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پر دعا کی. اتوار کی شام کو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 رمضان المبارک اتوار کی شام کو جو ہے 12 رمضان المبارک اتوار کی شام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیہ کے مقام سے روانہ ہوتے ہیں اور اس وقت یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انہم حفات فاجملہم. اے اللہ, یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ پیدل ہے, پروردگارم تو نے سواری عطا فرما. وعرات فاکسہم, اے اللہ یہ سب جو ہے بے لباس ہے تو نے لباس عطا فرما. وجیعہم فاسبعہم, اے اللہ یہ بھوکے انہیں کھانا عطا فرما, ان کو جو ہے سیراب فرما. وعیالت فاغنہم من فضلک, اے اللہ تو ان تمام کو اپنے فضل سے غنی فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہوئے اور تقریباً جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے بدر پر پہنچتے ہیں تو بدر کا جو میدان ہے یہ 4 یا 5 میل پر مشتمل ہے جو انڈے کے شکل کا ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے پہاڑیاں بنی ہوئی ہے. عبد الدنیا عدوۃ الدنیا جو ایک ٹیلا ہے, عدوۃ الدنیا کے نام, اس کا نام عدوۃ الدنیا ہے یعنی قریبی ٹیلا جو شمال کی جانب ہے, اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاوا ڈالا. اور عدوۃ القصوی جو جنوب کی جانب ہے اس پر جو ہے مشرکین کے لشکر نے پڑاوا ڈالا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے جب ٹیلے سے اتر کر بدر کی طرف بڑھے, چونکہ آپ بہت سارے پانی کے کنویں وغیرہ تھے, پہلے کنویں پر جب آپ پہنچے تو صحابہ کرام میں سے بعد عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو یہاں رکے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا اس میں ہم مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دے سکتے ہو. تو عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہم آگے بڑھ جائے کہ سب سے جو آخری کنواں اس کے پاس اگر آپ پڑاوا ڈال لے تو بقیہ کنو کو ہم بند کر دیں گے اور ایک کو اپنے پاس رکھ لیں گے, جیسے جیسے ہمیں پیاس لگے تو اس سے ہم پانی پئیں گے اور ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ کر وہاں جو اس پر پڑاوا ڈالتے سب لے اگلے کنویں پر بقیہ کنو کو بند کر دیا جاتا ہے, ایک کنواں باقی بچتا ہے. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کے لیے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے عدوۃ الدنیا یہ جو ٹیلا ہے اس پر ہم ایک عریش بنا لے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور وہاں سے جو ہے صحابہ کرام کی وہ قیادت کرے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت فرمائے تو وہی سے آپ اس کو ملاحدہ کرے, اور اگر کسی صورت میں ہم جو ہے شکست کھا جائے تو یہ کہ آپ وہاں سے تشریف لے جائے اور مدینہ شریف کے اندر جو صحابہ موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ جاننے سار ہیں, ان کے ساتھ مل کر آپ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جہاد کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور آپ کے لیے ایک عرش بنایا گیا جس میں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہاں تشریف فرماتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کو جو جمعے کی رات تھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے دعائیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے جو وعدے مجھ سے کیے ان وعدوں کو تو پورا فرما دے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اتنے کثرت کے ساتھ جو ہے دعا کر رہے تھے, گزاری کر رہے تھے کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے تو آپ کے چادر مبارک آپ کے کندھے مبارک سے نیچے سرک گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو سیدھا کیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بس کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. چنانچہ 17 رمضان المبارک جو جمعے کا دن تھا, اس دن جو ہے یہ اس لڑائی کا آغاز ہوتا ہے. مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک گھوڑا ہے اور 70 یا 80 کے قریب اونٹ ہے, جبکہ مشرکین کی لشکر میں 100 گھوڑے اور پھر ہر گھوڑے پر ایک سوار ایسا کہ جو زیرے سے لیس ہے, یعنی جو جنگ کا لباس تھا وہ پہنے ہوئے, اور 600 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے جن سے ان کا لشکر جو ہے وہ آراستہ تھا. مسلمانوں کے پاس جو ہے اس کے علاوہ ایک یہ گھوڑے کے علاوہ کچھ ٹوٹے ہوئے تلواریں تھیں اور شکستہ نیزے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹوٹی پوٹی کمانیں تھی, ان کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ فرمایا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بار بار جو ہے آگزاری کر رہے ہیں, سر بسجود پڑے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں پر چین اور سکون کو نازل فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کی رات یعنی جمعرات کی جو جمعے کی جو شب تھی, اس شب تمام مسلمانوں کو اتنے کثرت کے ساتھ نیند آ رہی تھی کہ گندگی ایسے چاہی تھی کہ کوئی جو ہے بیٹھ نہیں پا رہا تھا, اور سب چین اور سکون کی نیند سوئے, صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, اور چین اور سکون کے ساتھ جب مسلمان سوئے تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ اگلے دن وہ بالکل چست چاکو چابند تھے, اور جب صفے درست ہو گئی لڑائی کے لیے اس وقت جو ہے ان کی طرف سے اسود نامے ایک شخص آیا جس نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ جو ہے کچھ کلمات کہے مسلمانوں کے متعلق, اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے کنویں کو گندا کر دوں تاکہ اس کے پانی کو استعمال نہ کر سکے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک وار کر کے اس کے ٹانگ کاٹ دی, اور جب وہ کنویں کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ میں اس کے اندر اپنے آپ کو گرا دوں اور اس کا جو ہے کنویں کے پانی کو خون سے آلودہ کروں, حضرت حمزہ رضی اللہ نے دوسری تلوار مارے اور اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد جو ہے شیبہ اور عتبہ اور اس کے ساتھ ان کا بھتیجا ولید جو ہے یہ مقابلے کے لیے آئے, اور یہاں سے جو ہے للکارا تو انصار کی طرف سے 3 نوجوان اس کے مقابلے کے لیے گئے, جس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمارے مقابل جو ہے کسی معزز افراد کو بھیجو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ, حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ تم جاؤ ان کے مقابل. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ولید کے مقابلے آئے, حضرت حمزہ جو ہے وہ شیبہ کے مقابل آئے, اور حضرت عبیدہ جو ہے وہ ان دوسرے ولی اس کے عتبہ کے مقابلے پر آئے. عتبہ چونکہ عمر میں زیادہ تھا تھوڑا بڑا تھا تو ان کے مقابل ان سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو واصل جہنم کر دیا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا. وہاں سے عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جاری تھی, اور اس میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا, اس کو قتل کر کے واصل پر جہنم کر دیا, اور حضرت عبیدہ کو حضور کے بارگاہ میں جو ہے پیش کر دیا, آپ زخمی تھے. تو اس وقت حضرت عبیدہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو ہے ان اشعار کے عملی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو اشعار آپ کے چچا ابو طالب نے کہے تھے کہ اے مشرکین مکہ سن لو, جب تک ہمارے لاشوں کے انبار نہ لگ جائے اس وقت تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم تک پہنچنے نہ دیں گے, یعنی تمہیں ان تک پہنچنے نہ دیں گے. تو یہ عملی تفسیر جو ہے صحابہ کرام نے جنگ بدر کے موقع پر پیش کی. سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل, جو اسلام سے سب سے زیادہ بغض رکھتا تھا, اور اس کے قتل کے حوالے سے جو ہے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک خاتون تھی جس کا نام افرا ہے, اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جو عقبہ اولی یا ثانیہ کے اندر جس وقت 7 انصار مدینہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے یا 8 افراد تھے اور اسلام کو قبول کیا, تو ان میں ایک ہی خاتون بھی شامل تھی. اس نے 2 شادیاں کی تھی, ایک حارث سے اس کے 3 اولاد تھے, ایک کا نام اوف تھا, دوسرے کا نام معاد اور تیسرے کا نام معوس تھا. یہ 3 اس کے لڑکے تھے, لیکن ان لڑکوں کو باپ کے جانب منسوب کرنے کے بجائے ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اور ان کو اوف بن عفرا، معاذ بن عفرا، معوز بن عفرا کہا جاتا تھا. اور اس کی ایک اور شادی تھی جس سے اس کے چار اولاد تھے، اور یہ ساتوں کے ساتوں جنگ بدر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب صف کے اندر کھڑا تھا تو میرے دائیں اور بائیں جانب جو ہے دونوں طرف تھوڑے کمزور نوجوان کھڑے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی جگہ کو تجربہ کار آدمی ہوتے تو مجھے زیادہ سہولت ہوتی. کہا میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دانے طرف سے ایک نے پوچھا کہ انکل ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابو جہل کون ہے. تو میں نے پوچھا کیا کرو گے اس کا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں بڑے زبان درازی کرتے ہیں، تو میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ابھی میں نے اس کو جواب دیا، دوسری طرف سے جو نا مجھے چٹکی پڑی، میں نے اس طرف دیکھا تو اس نے بھی یہی سوال کیا. اتنے میں ابو جہل آیا اور صفوں کو درست کرتا ہوا جو ہے وہ اسلام کے خلاف بکواس کرا، تو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ سامنے ہیں. کہا یہ دونوں تیزی کے ساتھ گئے اور اس پر حملہ کیا ہے، پہلے وار کے ساتھ اس کے ٹانگ کاٹ کر نیچے گری ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے گرایا ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ واپس آیا. جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو اس دوران ابو جہل کا لڑکا جو اکرمہ ہے، جو بعد میں اسلام کے دامن سے وابستہ، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے وار کر کے مؤوس کے ہاتھ کو جو ہے وہ کاٹ دیا تھا جو لٹک رہا تھا. اور خود ہی فرماتے ہیں کہ اس لٹکنے کی وجہ سے مجھے تکلیف تھی، تو میں نے پیر کے نیچے اس کو دبا کر اسے کھینچا تو وہ چمڑے اس سے بالکل وہ ہاتھ میرا علیحدہ ہو گیا. اور یوں جو ہے پھر جنگ بدر کے اختتام پر وہ اپنے ہاتھ کو حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرا ہاتھ جو ہے کٹا ہے. تو حضور نے اپنے لعاب دہن لگائے اس پر اور اس کے ساتھ لگا جوڑ دیا، تو اس کا ہاتھ ویسے تندرست ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور تک جو وہ حیات رہے، اور مختلف غزوات میں انہوں نے شرکت کی. جبکہ ان کے دوسرے بھائی جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر دونوں شہید، اوب بھی شہید ہو گئے تھے، اور ان میں سے حضرت معاذ اور معوذ میں سے ایک جو ہے جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے. تو یوں جو ہے یہ زخمی کر کے یہ چھوڑا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جو مکہ کے اندر نہایت غریب تھے، یہ ابو جہل ان کے سر کو پکڑ کر ان کے بالوں کو کھینچتے تھے، ان کی پٹائی کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود جب ان کو تلاش کرنے نکلے تو دیکھا کہ وہ لاشوں کے بیچ میں پڑے ہیں، زرے اس نے پہنے ہوئے، اور یہ جو ہے ابھی زندہ ہے، اس کے اندر سانس ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا. یہ اس کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے تلوار سے اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، دیکھا کہ میرے تلوار تو پرانی ہے، اسی تو اس کی گردن کٹے گی نہیں. چنانچہ اس کے خود کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس سے جو اپنے تلوار سے اس کے سر پر مارنے لگے، اور پھر اس کے سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر یوں کھینچا جس طریقے سے انہیں عبداللہ ابن مسعود کی شان میں جو گستاخیاں کی. سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کو اس لیے زندہ رکھا کہ آج اس کمزور بندے کے ہاتھوں، اس لاوارث بندے کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرایا کہ جس کو مکہ کے اندر یہ جو ہے مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک وتعالیٰ اس کو زندہ رکھا. اور اس کے ہوش اور جو ہے وہ بالکل برقرار تھے، ہوش میں تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا. اور اتنا غلیظ آدمی ہے کہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہہ رہا ہے کہ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میرے بغض کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی، میں آج اس سے بھی زیادہ آپ سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میرے امت کو فضیلت عطا کی دیگر امتوں پر، جیسے مجھے دیگر انبیاء پر افضلیت اور شرف عطا کیا، ویسے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے دشمن کو دیگر امتوں کے دشمنوں سے زیادہ بغض اور عناد والا رکھا. جیسے کہ فرعون جس وقت مر رہا تھا تو اس وقت وہ کہتے کہ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما آل آن وقد کنتا، کہ اب تو ایمان لاتا ہے، ان کی اس سے پہلے تو نافرمان تھا. تو اس نے آخری وقت کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں، لیکن اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، وہ مرتے وقت بھی اسلام سے اپنے نفرت کا اظہار کر رہا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جو ہے بندے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جو جسم کے اعتبار سے کمزور تھے اور ویسے بھی جو ہے وہ غریب تھے, تو ان کے ہاتھوں جو ہے انہوں نے ابو جہل کی تلوار لی اور اسی کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر کے پھر حضور کے بارگاہ میں لا کر سرکار کے قدموں میں اس کے سر کو ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے واصل و جہنم کر دیا. اللہ جل و جلال کریم کے بارگاہ میں دعائے کہ اللہ پروردگار عالم اپنے دین کے سمجھ ہمیں عطا فرمائے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.